گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عزوجل رمضان کی برکتوں عظمتوں سے ہم مالا مال ہیں. اسی درمیان شریعت کے مسائل سیکھنے کے حوالے سے الحمدللہ اس وقت ہم جمع ہوئے ہیں, اور یہ ایک شرعی مسئلہ بھی ہے کہ جب مسلمان پر روزہ فرض ہوتا ہے تو اس کے احکام سیکھنا بھی اس پر فرض ہو جاتے ہیں. الحمدللہ عزوجل دارالافتاء اہل سنت کے یہ سلسلے ہمارے لیے نعمت سے کم نہیں, تو لہذا مدنی چینل کے ناظرین میں مدنی التجا کروں گا کہ توجہ کے ساتھ ان سلسلوں کو آپ دیکھیں, اہم مسائل توجہ سے سنیں, ممکن ہو تو اپنے پاس تحریر کریں. انشاءاللہ عزوجل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا. ابتدان درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, جو دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آپ کی کال سے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.
کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے اور جب ان سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میرا روزہ ہے, جھوٹ بول دیتے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا آپ کوئی مجنی بول اور ارشاد فرمائیں کہ یہ صحیح کہتے ہیں یا غلط ہے ایسا کہنا؟
تو یہاں پر مفتی صاحب دو باتیں عرض کروں گا میں. ایک تو یہ کہ کیا یہ سوال کرنا چاہیے سامنے والے سے کہ آپ کا روزہ ہے؟ اچھا, بالفرض اگر کر لیا تو اب سامنے والے کو اپنی جھیٹ مٹانے کے لیے یا اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے کہنا چاہیے میرا روزہ ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو آپ نے سوال کیا اس سوال کے اوپر آپ نے ایک سوال کیا کہ کیا ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم کسی مسلمان سے پوچھیں جس پر ہمیں معلوم ہے کہ اس پہ روزہ رکھنا فرض ہے, اس سے ہم سوال کریں کہ کیا تمہارا روزہ ہے یا روزہ نہیں ہے؟ اس طرح کا سوال نہیں کرنا چاہیے.
ٹھیک,
ایک تو یہی کہ ممکن ہے کہ سامنے والے نے اپنی کسی پریشانی کی بنا پر روزہ نہ رکھا ہو,
صحیح,
اور کسی ایسے عذر کی بنا پر روزہ نہ رکھا ہو جس میں شریعت مطہرہ نے اس کو اجازت عطا فرمائی تھی کہ وہ روزہ نہ رکھے.
ٹھیک ہے,
اب سامنے والے نے اگر کسی ایسے عذر کی بنا پر روزہ نہیں رکھا اور آپ نے اس سے سوال کر لیا,
صحیح,
اب اس کو جواب دینے میں اس اعتبار سے بھی دشواری ہوگی, اور اگر واقعتاً حقیقتاً اس نے روزہ رکھا ہی نہیں, اس کو کسی طرح کا کوئی عذر بھی نہیں تھا اس کے باوجود اس نے روزہ نہیں رکھا, پھر وہ جھوٹ بولے گا. ایک گناہ تو اس نے پہلے کر لیا تھا کہ روزہ نہ رکھا تھا, اور اب دوسرا گناہ کرے گا کہ اس نے جھوٹ بولا اور یہ دوسرا گناہ اس نے کیا کہ میں نے روزہ رکھا ہے.
صحیح,
تو سوال کرنے والے کو اولاً یہ چاہیے کہ وہ کسی بھی اس طرح کا سوال ہرگز نہ کرے.
صحیح,
ہاں اگر اس کو خود سے کسی طرح پتہ چل گیا کہ سامنے والے شخص نے روزہ نہیں رکھا اور بغیر کسی وجہ کے روزہ نہیں رکھا, تو اس کو چاہیے کہ اس کو سمجھائے, اس کو روزے کے فضائل بتائے, روزہ چھوڑنے کی جو وعیدیں ہیں وہ اس کے سامنے بیان کرے, روزہ رکھنے کے جو فوائد ہیں وہ اس کے سامنے بیان کرے, اس کی ذہن سازی کرے, اس کو ترغیب دے تاکہ وہ آئندہ کے لیے روزہ نہ چھوڑے, آئندہ روزہ رکھے. اور اگر معلوم ہی نہیں ہے تو اس طرح کا سوال قطعی طور پر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ شریعت مطہرہ مسلمانوں کے عیب چھپانے کا حکم دیتی ہے. یعنی اگر کسی شخص کا عیب پتہ بھی چل گیا تو اب شرعی حکم یہ ہے کہ ایسے شخص کا عیب چھپایا جائے اور الگ سے اس کو سمجھا دیا جائے کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے تم اس کو درست کرو, لوگوں کے درمیان اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے, اور اسی طرح سامنے اس سے جو ہے وہ دو بدو سوال بھی نہیں کرنا چاہیے کہ تم نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا. اس میں احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ جیسے حائضہ عورت ہے جس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے, اس کے متعلق بھی شریعت نے فرمایا کہ یہ کھا پی سکتی ہے,
صحیح,
بہتر یہ ہے کہ یہ چھپ کر کھائے,
چھپ کر کھائے,
تاکہ لوگوں پر اس بات کا اظہار نہ ہو کہ اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا. حالانکہ اس کو روزہ نہ رکھنے کی شریعت نے اجازت عطا فرمائی, اس کے باوجود فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ اگر کھائے پیے تو چھپ کر کھائے پیے, تاکہ لوگوں پر اس بات کا اظہار نہ ہو کہ اس نے روزہ نہیں رکھا.
مدنی شریف کے ناظرین, بہت خوبصورت بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ ہمارے اسلام, ہماری شریعت اس چیز کو مطلب اہمیت دیتی ہے کہ ایک مسلمان کے عیب کو ظاہر نہ کیا جائے, اس پہ پردہ رکھا جائے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے آج کل گرمی کا موسم ہے, گرمی عروج پر ہے, جو روزہ رکھ لیتے ہیں تو وہ اپنے نفس کے ہاتھوں شکار ہو کر سامنے والے سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ میری مطلب دھاک بیٹھ جائے کہ دیکھیں اتنی گرمی میں میں نے روزہ رکھا ہوا اور آپ نے روزہ نہیں رکھا. تو اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے جس سے سامنے والے کا عیب کھل جائے اور وہ شرمندہ بھی ہو اور نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ کا سہارا لے. تو لہٰذا اس طرح کے سوالات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور ساتھ ہی ہمیں یہ رہنمائی بھی ملی کہ بالفرض اگر ہمیں واقعی پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی عذور بھی نہیں ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا, تو آسان انداز سے اس کو ترغیب دلائی جائے, رمضان کے فضائل, روزوں کے فضائل اس کو بتائے جائیں تاکہ اس کو اس بات پر ابھارا جائے کہ وہ بھی روزہ رکھے. جی اگلی کال.
جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سوتے ہوئے منہ سے خون آنا, یعنی کہ مسوڑوں سے خون آنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
خون کے حوالے سے کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں, مسواک کرتے ہیں یا جیسے سو کر جب اٹھتے ہیں تو تھوکتے ہیں تو خون آتا ہے, تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟
دیکھیے جو خون کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے, چاہے جاگتے میں ہو چاہے سوتے میں ہو, جبکہ اس بات کا یقین ہو جائے کہ واقعتاً ایسی کیفیت ہوئی ہے, یعنی خون اگر تھوک پر غالب ہے یا وہ تھوک کے برابر ہے یا وہ تھوک سے کم بھی ہے, اگر وہ حلق سے نیچے اترا ہے اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا ہے تو ایسی صورت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس میں جیسے جیسے اس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اس طرح کی ہمارے ساتھ پرابلم ہے, تو اچھی طرح برش وغیرہ کر کے, اچھی طرح مسواک کر کے احتیاط کریں, کیونکہ اگر پتہ چل گیا کہ ایسی کیفیت ہوئی ہے کہ خون حلق سے نیچے اترا ہے, اس کا ذائقہ بھی محسوس ہوا ہے, اب چاہے وہ خون غالب ہو تھوک کے اوپر, چاہے اس کے برابر ہو, چاہے اس سے کم ہو, تینوں ہی صورتوں میں حلق میں اگر ذائقہ محسوس ہوا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا.
ذائقہ محسوس ہونا اور ساتھ اترنا بھی ضروری ہے؟
جی اترنا بھی ضروری ہے, وہ اترنے کے ساتھ ہی ہے, وہ اترے گا اور ذائقہ بھی محسوس ہوگا, تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک اور اس میں صورت یہ ہے, اگرچہ یہ ایک بظاہر اگر دیکھا جائے تو پیچیدہ صورت ہے, بالخصوص ایسے شخص کے لیے کہ جب وہ سو گیا تو اب اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا. اگر خون زیادہ ہے یا برابر ہے, وہ حلق سے نیچے اتر گیا ہے, تو ایسی صورت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں اگر کم تھا اور حلق سے نیچے اترا, اب ذائقہ محسوس نہیں ہوا, تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو یہ کافی ایک اعتبار سے بالخصوص ایسے شخص کے لیے جو سو رہا ہے, اس کے لیے اس بات کا اندازہ لگانا جو ہے وہ کافی دشوار عمل ہے. تو اس میں جن افراد کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہیں, ان کو رمضان سے پہلے ہی چاہیے کہ اپنی جو ہے وہ علاج وغیرہ کی صورت اختیار کریں, پھر کھانے پینے میں احتیاط کریں, زیادہ سے زیادہ مسواک کا استعمال کریں تاکہ یہ کیفیت پیدا نہ ہو. پھر بھی اگر سن غالب ہو گیا اس کو کہ میرے ساتھ یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے, تو ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ اس روزے کی قضا کرے. اور پھر ایک حل اور بھی ہے, اگرچہ دشوار ہے, لمبے دن ہیں, گرمیوں کے دن ہیں, کہ ایسا شخص جس کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ یہ کیفیت ہو جائے, ہو ہی جاتی ہے, اور جب سو کر اٹھتا ہوں تو جو ہے وہ منہ بھرا ہوا ہوتا ہے خون تھوک سے, تو ایسے شخص کو ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ وہ روزہ رکھ کر سوئے نہیں.
روزہ رکھ کر مطلب نہ سوئے اور جاگ کر ہی پورا روزہ گزارے, انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا, برکتیں بھی زیادہ ملیں گی. یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین کو ہم یہ مدنی مشورہ عرض کریں گے کہ بالخصوص اپنے دانتوں کی جو صفائی ہے اس پر خصوصی توجہ دیں اور خلال وغیرہ کا اہتمام کریں. جو دانتوں کی صفائی کے لیے جو چیز آپ استعمال کرتے ہیں اس کو بھی آپ مطلب احتیاط کے ساتھ, اور ساتھ ہی مسواک کا استعمال اگر بڑھا دیں گے تو انشاءاللہ عزوجل یہ شکایت بھی آپ کی دور ہو جائے گی. جی اگلی کال لیں گے.
میرا نام محمد امجد ہے, میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے, مثال کے طور پر کسی بندے کے پاس, ایک تو یہ بتا دیں کہ اس کی شروعات کب سے ہوتی ہے, کہ بندے کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سال کا شروع ہے اور یہ سال کا ختم ہے. اور اس دوران ایک انسان جو مقروض ہے, جس کے اوپر 1,00,000 روپے کا قرضہ ہے, اور اس کے پاس کبھی 20,000, 30,000 or 40,000 جو ایک زکوٰۃ کی شرح ہے وہاں اتنے جمع ہوتے ہیں, تو کیا اس کی کیا مطلب اس کی کس طرح سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا؟
زکوٰۃ کی ابتدا یعنی زکوٰۃ کا سال کس طرح شروع ہوتا ہے, उसका निसाब भी बताएं, मकरूज है तो सूरत है, तीन सवाल मुझे लगता है उन्होंने।
देखिए, अवलन ऐसा शख्स जिसके पास 52.5 तोला चांदी मौजूद है या 52.5 तोला चांदी की जो रकम है वो मौजूद है, तकरीबन 42,000 के करीब बन रही है, या सोना उसके पास मौजूद है, 7.5 तोला सोना उसके पास मौजूद है, या 7.5 तोला सोना तो नहीं है, सोना कम है, इसके साथ रुपए मौजूद हैं या चांदी मौजूद है, जिन सबको मिलाकर या माल तिजारत या प्राइस बॉन्ड वगैरह मौजूद हैं, इन सबको मिलाकर जो चांदी का निसाब है यानी 52.5 तोला चांदी की कीमत तक अगर पहुंच जाता है तो ये शख्स साहिब निसाब कहलाएगा, जबकि इसके पास ये जो रकम रखी हुई है ये जरूरत से जायद हो और कर्ज से भी खाली हो। यानी ऐसा नहीं है कि इसके पास 50,000 रुपये तो रखे हुए हैं और 1,00,000 रुपये का ये मकरूज भी है, तो अब ये साहिब निसाब नहीं कहलाएगा। तो किसी भी शख्स की जो निसाब की इब्तिदा होगी उस वक्त होगी जब 52.5 तोला चांदी जितनी रकम इसके पास मौजूद हो या चांदी ही मौजूद हो या सोना 7.5 तोला मौजूद हो या 7.5 तोला सोने के साथ कम सोना है उसके साथ कोई रकम माले तिजारत वगैरह है जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत तक पहुंच जाती है जो कम बेश 42,000 रुपये के करीब बनती है, तो ये शख्स साहिब निसाब कहलाएगा और उसी वक्त ये शख्स साहिब निसाब कहलाएगा। मिसाल के तौर पर 15 शाबानुल मुअज्जम को इसके पास कहीं से 50,000 रुपये आए, ये मकरूज भी नहीं है और ये 50,000 रुपये इसकी जरूरत से जायद हैं, तो अब ये शख्स साहिब निसाब हो गया। ये इसके साल की इब्तिदा होगी, साल की इब्तिदा कमरी महीने के एतबार से होगी, ईसवी महीने के एतबार से नहीं होगी। तो 15 शाबानुल मुअज्जम को ये शख्स साहिब निसाब हुआ, अब पूरा साल गुजरेगा, अगली 15 शाबान को फिर ये देखेगा कि इसके पास रकम मौजूद है निसाब जितनी, यानी 50,000 रुपये उस वक्त थे अब भी 50,000 रुपये ही मौजूद हैं या 60-70,000 रुपये हो गए या 1,00,000 रुपया हो गया, अब ये देखेगा कि अब इसके पास जो रकम मौजूद है अब मकरूज तो नहीं है, अगर अब भी मकरूज नहीं है या कर्ज निकालने के बाद भी साहिब निसाब रह जाता है, 1,00,000 रुपया मौजूद है, 50,000 रुपये का कर्ज है और 50,000 रुपये इसके पास फिर भी बच जाते हैं, तो अब ये शख्स ज़कात की अदायगी करेगा।
अली शहर के नाज़िम मुफ्ती साहब ने हमें मुफसल जवाब इस हवाले से इरशाद फरमा दिया कि ज़कात का साल किस तरह शुरू होता है, अगर आदमी मकरूस हो तो फिर ज़कात की सूरत किस तरह बनेगी ये भी बयान किया गया। जी अगली कॉल लेंगे।
सर जी, मैं दमे का मरीज हूँ, तो ये पूछ रहा हूँ कि मैं ना वो नेबर इस्तेमाल करता हूँ, मुझे तकलीफ हो जाती है बार बार सांस की, तो रोज़ा रख कर वो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ या मैं रोज़ा रख सकता हूँ या नहीं?
क्या फरमाते हैं, दमे के जो मरीज होते हैं इनहेलर इस्तेमाल करते हैं?
इनहेलर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इनहेलर के अंदर मेडिसन इस्तेमाल होती है और मेडिसन जब अंदर जाएगी तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। जिस शख्स को इस बात का मालूम है कि वो अपना रोज़ा इनहेलर के बगैर कंप्लीट कर ही नहीं सकता, इसको फिल वक्त इस बात की इजाज़त है कि ये रोज़ा ना रखे, बाद में इस रोज़े की कज़ा कर ले। लोग आमतौर पर फिदिया देना शुरू कर देते हैं, तो फिदिया जो है वो शेख फानी के लिए होता है, तो ये बीमार है, इनहेलर इस्तेमाल करना पड़ता है और इसको इस बात का जन्ने गालिब है कि ये रोज़ा पूरा नहीं कर सकेगा, इसको इनहेलर इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, तो इस सूरत में इसको इजाज़त है कि ये रोज़ा ना रखे। और अगर इसको इस बात की उम्मीद है कि मुमकिन है इनहेलर इस्तेमाल करने के बगैर ही मैं रोज़ा कम्प्लीट कर सकता हूँ, तो फिर ये रोज़ा रखेगा और मुमकिन हद तक अपने रोज़े को पूरा करने की कोशिश करेगा। फिर भी अगर तबीयत ऐसी बिगड़ गई कि इनहेलर इसको इस्तेमाल करना पड़ा, तो इनहेलर इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी, बाद में इस रोज़े की कज़ा करेगा।
कफ़ारे वाली सूरत नहीं बनेगी। प्रॉपर्टी, जैसे हम कोई मकान लेते हैं या ज़मीन वगैरह लेते हैं, इसमें इब्तदान ही ये नियत होना ज़रूरी है कि ये मैं आगे बेचने की नीयत से ले रहा हूँ, क्योंकि नीयत बाज़ अवक़ात तब्दील होती रहती है।
देखिए, प्रॉपर्टी का जो मसला है, जो ज़मीन है ये वैसे माल ज़कात में से नहीं है, यानी अमवाल ज़कात में से नहीं है, उन अमवाल में से नहीं है जिस पर ज़कात लाजिम हो।
ठीक है,
ज़मीन हो, जैसे ज़मीन है, मकान है, इसी तरह फ्लैट है, गोदाम है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, इन पर ज़कात लाजिम उसी वक्त होगी जब ये माल तिजारत बनेंगे।
सही,
और माल तिजारत बनने की सूरत यही है कि जब किसी शख्स ने ज़मीन खरीदी, फ्लैट खरीदा, मकान खरीदा, उस वक्त उसकी ये नीयत हो कि मैं इसको बेचने के लिए खरीद रहा हूँ।
सही,
अब उसने बेचने के लिए खरीदा है, अब ये माल तिजारत हो गया, अब इसके ऊपर ज़कात लाजिम होगी। और ज़कात लाजिम होने की सूरत क्या है, साल ब साल इस पर ज़कात लाजिम होती रहेगी जब तक इसकी तिजारत की नीयत बाकी है।
सही,
3 साल तक इसने उस पर ज़कात दी और अब इरादा कर लिया कि नहीं, अब मैंने इसको नहीं बेचना।
सही,
तो अब इसके ऊपर ज़कात नहीं होगी जब तक ये उसको बेच ना दे, उसकी रकम इसके पास ना आ जाए, उस पर साल गुजरेगा, फिर जो है वो زکات کی صورت بنے گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پراپرٹی خریدتے وقت کوئی نیت نہیں ہوتی, یعنی سوچتے ہیں کہ دیکھیں گے اگر بک گیا تو بیچ دیں گے, ورنہ مکان بنا لیں گے, کسی بچے کو دے دیں گے, کسی بچی کو دے دیں گے, مکان بنا کے کرائے پہ دے دیں گے.
صحیح.
تو یہ نیت تجارت نہیں کہلاتی. نیت تجارت کے لیے بالکل ایک ہی وہ تجارت کی جو نیت ہے وہ ہونی چاہیے, تب ہی زکات کا لزوم ہوگا. یہاں اس میں ایک صورت اور یہ بھی ہوتی ہے کہ کرائے کے متعلق بھی ایک بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے.
جی.
کہ ہم نے مکان لیا ہوا ہے, دکان یا گودام وغیرہ ہے جو ہم نے لے کر کرائے پر دیا ہوا ہے, تو کیا اب اس کی مالیت پر زکات ہوگی یا کرائے پر زکات ہوگی؟ اور سمجھتے یہ ہیں کہ مثال کے طور پر پورے سال بھر میں 120,000 روپے کرایہ وصول کیا تو 120,000 روپے پر ہی ہمیں زکات کی ادائیگی کرنا ہوگی. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر اس نیت سے کوئی مکان دکان وغیرہ لی ہے کہ اس کو کرائے پہ دینا ہے تو اس کی مالیت کے اوپر زکات نہیں ہے, اور اس کے کرائے کے اوپر بھی زکات کی صورت اس صورت میں ہے کہ جب وہ کرایہ جمع ہوتا رہا, اس کے دیگر نصاب کے ساتھ مل گیا, یا وہ کرایہ ہی نصاب کو پہنچ گیا, اس کے اوپر سال گزر گیا, پھر اس کے اوپر زکات لازم ہوگی. ورنہ کرایہ آیا 10,000 روپے, وہ استعمال کر لیے, پھر اگلے مہینے آیا وہ استعمال کر لیے, پورے سال جو کرایہ آیا اس کو استعمال کر لیا, تو اب اس کو زکات میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. کرایہ آپ کی ایک آمدنی کی طرح ہے, جیسے کوئی شخص جاب کرتا ہے اس کو وہاں سے سیلری ملتی ہے, تو کرایہ بھی گویا کہ اسی طرح ہے. اگر وہ جمع ہو جائے گا اور زکات کی شرائط پائی جائیں گی تو زکات اس کے اوپر ہوگی, ورنہ اس پہ زکات نہیں ہوگی.
جی, اگلی کال لیں گے.
میرا نام محمد ارحم یاسر ہے, میری عمر 11 سال ہے, میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں, کیا میں رکھ سکتا ہوں؟
جی, ہمارے یہ مدنی منع روزہ رکھ سکتے ہیں؟
جی بالکل روزہ رکھ سکتے ہیں, بلکہ والدین پر لازم ہے کہ روزہ رکھوائیں. 10 سال کی عمر جب بچے کی ہو جائے تو والدین پر لازم ہوتا ہے کہ اس کو روزہ رکھوانا ضروری ہے. اب اس میں اس چیز کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ اگر 10 سال کا بچہ ہو گیا ہے اور وہ روزے کی طاقت رکھتا ہے, اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ کسی کے اوپر کوئی چیز تھوپ دے یا وہ اس چیز کی طاقت ہی نہیں رکھتا, اس کو لازم قرار دے دے کہ نہیں یہ کام تمہیں کرنا ہی پڑے گا. تو یہ ایک عادت بنانے کے لیے, اگرچہ جو روزہ لازم ہوگا اس کے اوپر وہ بلوغت کے بعد ہی ہوگا, لڑکا لڑکی جب بالغ ہو جائیں گے جب ہی روزہ لازم ہوگا, مگر ابھی سے اس کی عادت بنانے کے لیے جبکہ وہ روزے کی طاقت رکھتا ہو. تو اگر یہ مدنی منع روزے کی طاقت رکھتے ہیں تو ان پر روزہ رکھنا لازم ہوگا.
جی, اگلی کال.
یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جیسے میں نے اب کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور 2 لاکھ روپے کی کمیٹی ہے, وہ اگر مجھے ابھی کمیٹی مل جاتی ہے تو اس پہ بھی زکات بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟
تو کمیٹی میں یہ ہوتا ہے, بعض اوقات بھی پہلی آپ کی ہے, دوسری, تیسری, یعنی ابتدائی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں اس میں سے آپ کو مل گئی. ابھی پیمنٹ مطلب یہ کہ ہم نے صرف 3,000 کی اور ہمیں مل گئے 2 لاکھ روپے, کیا ہوگا زکات 2 لاکھ؟
یہ کمیٹی بی سی کی دو صورتیں ہیں.
جی,
یعنی ایک تو یہ کہ ان کے پاس ویسے کچھ بھی موجود نہیں ہے.
جی,
جو جمع شدہ ہے وہ بی سی کمیٹی میں ہی جمع کیا ہوا ہے.
جی,
تو ایک تو یہ صورت ہے کہ کمیٹی نکلی نہیں, ابھی آپ جمع ہی کروا رہے ہیں.
صحیح.
تو ایسی صورت میں کیا اس پر زکات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایسی صورت میں اس پر زکات کا حکم یہ ہے کہ جب انہوں نے کمیٹی جمع کروانا شروع کی, مثال کے طور پر یہ 10,000 روپے مہینے کے جمع کرواتے ہیں, تو 5 مہینوں کے اندر یہ صاحب نصاب ہو جائیں گے, کیونکہ وہ رقم ضرورت سے زائد ہے ان کی. 5 مہینوں میں یہ صاحب نصاب ہو گئے, اب یہ اپنا نصاب کا سال کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے.
صحیح.
اور جب پورا سال گزر جائے گا تو جتنی بھی رقم اس کے اوپر جمع ہو چکی ہے اس پر ان کو زکات کی ادائیگی کرنی ہے.
صحیح.
اور یہاں زکات کی ادائیگی اسی وقت ہوتی ہے جب رقم آپ کو مل جاتی ہے, نصاب کا 5واں حصہ آپ کو مل جاتا ہے, اس میں سے زکات ادا کرنی ہوتی ہے. بہتر یہی ہوتا ہے ایسی صورت میں کہ کب ملے گی معلوم نہیں ہے, حساب کتاب بعد میں کرنا مشکل ہو جاتا ہے, بہتر یہی ہے کہ اسی وقت زکات کی ادائیگی کر دی جائے.
صحیح.
یہ تو وہ صورت ہے کہ رقم جمع کروائی اور ابھی کمیٹی آپ کو ملی نہیں ہے. اس کو ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں.
صحیح.
کہ آپ رقم جمع کروا رہے ہیں, کمیٹی آپ کو ملی نہیں ہے, تو اس صورت میں صاحب نصاب ہونے کی صورت یہ ہے جبکہ اور مال موجود نہیں ہے. کہ 10,000 کی مثلاً کمیٹی جمع کروائی آپ نے, تو 5ویں کمیٹی جب آپ نے جمع کروائی اب آپ صاحب نصاب ہو گئے, جبکہ چاندی کا نصاب 42,000 روپے سے کچھ اوپر ہے. اب پورا سال جب گزرے گا تو اب آپ کو زکات کی ادائیگی کرنی ہے. دوسری صورت یہ کہ آپ نے کمیٹی لے لی, اب چاہے آپ نے 1 کمیٹی جمع کروائی, 2 کروائی ہیں, 4 کمیٹیاں جمع کروائی, رقم آپ نے لے لی, اب وہ رقم آپ کے پاس موجود ہے اور اس کے اوپر سال بھی گزر چکا ہے مگر ابھی کمیٹیاں باقی ہیں. مثال کے طور پر 1,00,000 روپے آپ کے پاس موجود ہے, اس کے اوپر سال بھی گزر گیا ہے, مگر ابھی 70,000 روپے مزید آپ کو جمع کروانے ہیں کمیٹی میں, تو اس صورت میں یہ قرض کی صورت ہے، یعنی یہ 70,000 روپے کے مقروض ہیں، لاکھ روپے میں سے 70,000 روپے مائنس کر دیں تو 30 باقی بچا، تو یہ صاحب نصاب نہ رہے، تو یوں ان کے اوپر زکات لازم نہیں ہوگی۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ اور کسی طرح کی کوئی رقم، مال تجارت یا کوئی بھی اموال زکات میں سے کوئی چیز موجود نہ ہو۔ اگر اموال زکات میں سے دیگر چیزیں موجود ہیں تو پھر ان کو اس کے ساتھ شامل کیا جائے گا۔
جی ماشاءاللہ، یہ بی سی وغیرہ ڈالی جاتی ہیں گھروں میں، مارکیٹوں میں، اس حوالے سے اس کا بھی ہمیں جواب مل گیا۔ یہ اگلی کال لیں گے۔
حضرت مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم جو چیزیں لیتے ہیں، کار یا فریج، موٹر سائیکل، اس طرح کی کوئی بھی چیز لیتے ہیں، انسٹالمنٹ قسطوں کی شکل بنا کر لیتے ہیں، تو قسطوں کے ذریعے اس کی قیمت سے بڑھ جاتی ہے کافی، 2,000-3,000 جو بڑھ جاتی ہے، تو کیا یہ سود ہے، جائز ہے چلینا یا نہیں؟
ابتدان قیمت کچھ تو ہوتی ہے، قسطوں کی کچھ اور ہوتی ہے، تو یہ سود تو نہیں ہے۔
دیکھیں، شریعت مطہرہ نے جو شخص بیچنے والا ہے اس کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنی چیز اگر نقد بیچے، یعنی فوراً سامنے والا اس کو پیسے دے دے گا، تو یہ کوئی اور قیمت رکھ سکتا ہے، اور اگر یہ ادھار بیچے تو یہ کوئی اور قیمت رکھ سکتا ہے۔ مثلاً آپ کو فریج خریدنی ہے، نقد اگر آپ پیسے دیں گے تو آپ کو 50,000 روپے میں مل جائے گی، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں 2 سال میں پیسے دوں گا تو سامنے والا کہتا ہے کہ اب میں یہ چیز آپ کو 70,000 روپے میں دوں گا۔ جو ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے وہ بھی طے ہو جاتی ہے، قسطیں وغیرہ بھی طے ہو جاتی ہیں۔ اس میں اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے، عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے، اس کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ جس سے آپ لینے کے لیے جاتے ہیں اس نے 4 قیمتیں طے کی بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ ابھی پیسے دے دیں گے تو 50,000 روپے ہے، 1 سال میں دیں گے تو 60 ہے، 2 سال میں دیں گے تو 70 ہے، اس طرح قیمتیں طے کی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جب آپ اس سے ادھار خریدیں تو ایک تعین کر لیں کہ آپ 60,000 روپے میں لے رہے ہیں یا 70,000 روپے میں لے رہے ہیں، سال کی قسطیں کروانی ہیں، 2 سال کی کروانی۔ ایک تو یہ کہ تعین ہونا ضروری ہے، اور دوسری بات یہ کہ قسط لیٹ ہونے پر جرمانہ نہیں ہونا چاہیے، اگر قسط لیٹ ہونے پر جرمانے کی شرط رکھیں گے تو وہ ناجائز ہے۔ باقی یہ سود کی صورت نہیں ہے، سود کی صورت اس صورت میں ہوگی، مثال کے طور پر 50,000 روپے کی فریج اس نے آپ کو بیچ دی، اس کی قیمت 50,000 روپے ہے، یہ میں نے 50,000 روپے میں آپ کو دے دی، اب سامنے والے نے کہا پیسے تو میں آپ کو 1 سال کے بعد دوں گا، تو اب کہتا ہے چونکہ 1 سال کے بعد پیسے دو گے اس لیے میں 20,000 روپے آپ سے زیادہ لوں گا، تو اب یہ جو رقم ہے وہ 1 سال کی مدت کے مقابلے میں رقم لے رہا ہے، وہ کسی چیز کے مقابلے میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ سود کی صورت ہوگی۔ قسطوں کے کاروبار میں عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، تعین کر دیا جاتا ہے قیمت کا۔
مدی شر کے ناظرین، آئیے آپ کے کچھ ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ہمارے دلدار بھائی ہیں اوکاڑا سے، یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا کاروبار ہے اور تقریباً 10 لاکھ روپے کا اس میں سامان ہے، جو بھی کاروبار کے اندر میری 10 لاکھ، تو اب زکات کی صورت کیا بنے گی؟
دیکھیے، 10 لاکھ کا اگر ان کا کاروبار ہے اور اس کو 1 سال ہو چکا ہے، قمری سال بھی مکمل ہو چکا ہے، تو اب اس کا یہ پورا حساب کتاب لگائیں گے کہ ٹوٹل کتنے کا مال رکھا ہوا ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ بس اندازہ لگا لیتے ہیں اور اندازہ لگا کر زکات ادا کرتے ہیں، جس کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ کاؤنٹ کر لے کہ کون سی چیز کتنے کی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو کاؤنٹ کر لے، اور جس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، بعض کاروبار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ایک ایک چیز کو کاؤنٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو ان کے لیے اندازہ کرنے کی بھی اجازت ہے، مگر غالب اندازہ لگائیں،
غالب پر،
یعنی زکوٰۃ کم نہ نکلے، اگرچہ زیادہ نکل جائے تو وہ غالب اندازہ لگائیں گے۔ اور قیمت کون سی ہوگی؟ قیمت کے اعتبار سے جو قیمت فروخت ہے، جو مارکیٹ ویلیو ہے۔ ایک چیز انہوں نے 5 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے خریدی یا 10 دن پہلے خریدی، جب انہوں نے خریدی تھی تو وہ پر کے جی 50 روپے اس کی قیمت تھی، مگر جس اعتبار سے یہ بیچ رہے ہیں وہ 50 روپے جو قیمت تھی وہ ہول سیل کے اعتبار سے تھی، یہ ریٹیل کے اعتبار سے بیچ رہے ہیں، یہاں 55 روپے اس کی قیمت ہے، تو اب یہ 55 روپے اس کی قیمت لگا کے اس کو زکوٰۃ میں شمار کریں گے۔ ہر چیز کو اسی طرح دیکھا جائے گا۔
ٹھیک، دوسرا ایس ایم ایس یہ ہے کہ 1 تولہ سونے کی زکوٰۃ بتا دیں۔
اگر کسی شخص کے پاس فقط 1 تولہ سونا ہی ہے، اس کے علاوہ نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ رقم موجود ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ پرائز بانڈ ہے، کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو مال زکوٰۃ میں سے ہو، تو پھر 1 تولہ سونے پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ سونا فقط اگر تنہا سونا ہی ہے تو 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے، اور سونے کی جب زکوٰۃ ادا کریں گے عمومی طور پر، چونکہ ہمارے ہاں رقم کے ذریعے ہی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، تو گولڈ کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ معلوم کی جائے گی، وہ 24 کیرٹ کا ہے یا 22 کیرٹ کا ہے یا 20 کیرٹ کا ہے، اس اعتبار سے اس کی ویلیو معلوم کی جائے گی، اور ویلیو معلوم کر کے اس پر 2.5% زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔
اسلامی بہن کی طرف سے یہ ایس ایم ایس ہے کہ اسلامی بہنیں تراویح کے اندر کون کون سی صورتیں پڑھ سکتی ہیں؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں.
دیکھیے, اسلامی بہنوں کو جتنا زیادہ قرآن مجید فرقان حمید یاد ہے تو وہ اس کو پڑھ سکتی ہیں, جتنا بھی ان کو یاد ہے پڑھا جا سکتا ہے. ہاں, اگر کسی کو زیادہ یاد نہیں ہے, آخر کی 10 صورتیں ہی صرف ان کو یاد ہیں, تو وہ 10 صورتیں ایک مرتبہ پڑھ لیں, 10 صورتیں اگلی 10 رکعت میں پڑھ لیں, ایسا بھی کر سکتی ہیں. کسی کو اس سے بھی کم یاد ہے تو وہ بار بار جو ہے وہ صورتوں کو دہرا سکتی ہیں اپنی نماز کے اندر.
ٹھیک جی, مدی شہر کے ناظرین آئیے مزید آپ کی کالس لیتے ہیں.
اگر اذان آ رہی ہے ہم اس وقت پانی پی سکتے ہیں؟ روزہ بند کرنے کی اذان آ رہی ہے فجر کی, اس وقت ہم پانی پی سکتے ہیں؟
کیا فرماتے ہیں حضور, ابھی بھی شاید ہے یہ معاملہ؟
جی, یہ معاملہ ابھی بھی موجود ہے. دیکھیں, یہ بات ذہن میں رہے کہ اذان کا سحری کے ختم ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اس کو آسانی سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اذان تو پورا سال ہی دی جاتی ہے.
ٹھیک ہے,
اگر سحری سے ہی اذان کا تعلق ہوتا, رمضان سے ہی اذان کا تعلق ہوتا, تو فقط جو اذان فجر ہے وہ رمضان میں ہی دی جاتی. تو پورا سال جب اذان دی جاتی ہے تو پتہ چلا کہ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اور یہ بھی سب کو ہی معلوم ہے کہ عام دنوں میں جب اذان فجر دی جاتی ہے تو جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس کے آدھے پونے گھنٹے کے بعد اذان فجر دی جاتی ہے.
جی جی,
اور ان دنوں میں اذان فجر جلدی دے دی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ جاگے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی 1 گھنٹہ پہلے, کوئی 2 گھنٹہ پہلے جاگا ہوا ہوتا ہے, کوئی ساری رات جاگا ہوا ہوتا ہے, تو اس لیے اذان جلدی دے دی جاتی ہے کہ فوراً نماز پڑھ کے لوگ آرام کر لیں تاکہ فجر کی نماز رہ نہ جائے. تو اس وجہ سے جلدی اذان دے دی جاتی ہے اور جلدی نماز کا سیٹ اپ بن جاتا ہے. تو آپس میں ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. یاد رہے کہ جس نے اذان کے وقت کچھ کھایا پیا اور اذان چونکہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہی دی جاتی ہے تو ایسے شخص کا روزہ نہ ہوا, تو اس میں احتیاط کریں. اپنے پاس سحری کے وقت میں بھی اور افطار کے وقت میں بھی مدنی چینل اپنے پاس آن رکھیں, آپ کو آپ کے علاقے کی ٹائمنگ وہاں پر نظر آ جائے گی, اس کے مطابق ہی سحری کریں اور اس کے مطابق ہی افطاری کریں.
اچھا, اسے مختلف ٹائمنگز ہماری چل رہی ہوتی ہیں مدنی چینل پر مختلف ملکوں کی, ہمارے اپنے ملک کے مختلف شہروں کی, تو کیا ہم اسی پر اکتفا کر کے کر لیں سحری بند وغیرہ؟
دیکھیں, بالکل اس پر اکتفا کیا جا سکتا ہے کیونکہ بہت محنت کے ساتھ اور شرعی اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کر یہ بنایا گیا ہے. اس کو بھی دیکھتے رہیں, اپنی گھڑی بھی سیٹ کر لیں, ٹائمنگ بھی اچھی طرح سے دیکھ لیں اور اس کے مطابق ہی سحری کریں اور اس کے مطابق ہی افطار کریں. بلکہ اس سے بھی چاہیے تو یہی کہ سحری کا ٹائم جو ہے وہ اگر 4:20 پر ختم ہو رہا ہے تو چاہیے یہ کہ 5 منٹ پہلے ہی اپنی سحری کا جو سسٹم ہے اس کو ختم کر دیں.
مدنی شہر کے ناظرین, تقریباً 14-15 گھنٹے کا روزہ اور سحری کا وقت ختم ہونے اور اذان کے درمیان, آج کل شاید میرے خیال میں 1 منٹ کا بھی, جیسے ہی وقت ختم ہوتا ہے فوراً اذان ہوتی ہے اور اس پر آدمی پانی کا ایک گھونٹ پی لے, کتنی بڑی مطلب یہ کہ ایک محرومی والی بات ہے کہ اذان شروع ہو گئی اور اس نے صرف ایک نفسیاتی طور پر کہ میں یہ جو گھونٹ پیوں گا شاید یہی پورے دن مجھے سہارا دے گا, اور اس نے وہ پی لیا اور 15 گھنٹے وہ بھوکا پیاسا ہی ہے, اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا, قضا الگ لازم ہوگی. تو لہٰذا کوشش فرمائیں جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ 3-4 منٹ پہلے ہی آپ اپنی سحری کو وہ ختم کر دیں, اپنے دانتوں کی صفائی کر لیں, مسواک وغیرہ کر لیں تاکہ اذان والا معاملہ نہ ہو. ورنہ اگر اذان پہ روزہ بند کیا تو اذان جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہی دی جاتی ہے, یہ ہمارے ذہن میں رہے. اذان پر پانی پیا تو روزہ نہیں ہوگا, اس کی قضا لازم ہوگی. جی, اگلی کال.
میرا نام علی رضا ہے, میرا سوال ہے اگر روزہ رکھ کے ہونٹ سوکھتے ہوں, پھٹے ہوں, تو ان پر کوئی چیز لگانا کیسا ہے؟
کیا فرماتے ہیں؟ آج کل جیسے گرمی سے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں,
روزہ رکھا ہوا ہے جی, گرمی سے ہونٹ وغیرہ پھٹ جاتے ہیں, اگر کوئی ایسی چیز لگاتے ہیں احتیاط کے ساتھ کہ اس کا ذائقہ حلق تک نہیں پہنچے گا تو لگانے کی شرعی طور پر اجازت ہے.
اچھا, ایک بہت پیارا ایس ایم ایس اس حوالے سے آیا کہ زکوٰۃ کا تعلق, ایس ایم ایس یہ ہے کہ 18 سال سے کم جس کی عمر ہے تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی؟
زکوٰۃ کا جو تعلق ہے وہ اس اعتبار سے 18 سال کی عمر کے اعتبار سے نہیں ہے, شریعت کے جو اکثر احکام ہیں وہ بلوغت کے اعتبار سے ہیں. شریعت کے جو احکام لازم ہو جاتے ہیں جب کوئی شخص لڑکا یا لڑکی جب بالغ ہو جاتے ہیں تو ان پر احکام لازم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لڑکی کی بلوغت کی کم از کم عمر 9 سال اور لڑکے کی کم از کم 12 سال ہے. اس میں بالغ ہو جائیں یا پھر اگر کوئی بلوغت کی نشانی نہ پائی جائے تو 15 سال کی عمر میں لڑکا اور لڑکی کو بالغ شمار کیا جائے گا اگرچہ بلوغت کی کوئی نشانی نہ پائی جائے. تو جو شخص جو مرد یا عورت بالغ ہو گئے چاہے 15 سال کی عمر کے اعتبار سے چاہے اس سے پہلے جو نشانی اگر پائی گئی
جی.
جب بالغ ہو گئے اب ان کے پاس مال زکوٰۃ موجود ہے, اس پر سال بھی گزر گیا, دیگر شرائط بھی پائی جاتی ہیں, تو ان پر بھی لازم ہوگا کہ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ گھر والے یا دیگر افراد یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس رقم تو موجود ہے یا لڑکی ہے اس کے پاس گولڈ تو موجود ہے مگر یہ کون سا کماتے ہیں.
صحیح.
کماتے نہیں ہیں تو زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوگی. تو زکوٰۃ کا تعلق کمانے کے ساتھ نہیں ہے. اموال زکوٰۃ جس کے پاس بھی موجود ہوں گے, شرائط پائی جائیں گی تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی.
اچھا, اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑا تو کفارے میں کتنے پیسے دینے پڑیں گے, یہ پوچھا گیا اس میں.
دیکھیے, جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے, کس طرح سے روزہ توڑا ہے, کیا صورت تھی روزہ توڑنے کی. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو کوئی عذر نہیں تھا
جی,
اور اس نے جان بوجھ کر پانی پی لیا اور اپنا روزے کو توڑ لیا بغیر کسی وجہ کے, تو ایسے شخص پر کفارہ اس وقت لازم ہوگا جبکہ اس نے رات سے ہی نیت کی ہو.
صحیح.
یعنی غروب آفتاب کے بعد سے لے کر شاعری ختم ہونے تک کا جو ٹائم ہے اسی وقت میں اس نے نیت کی ہو. یعنی یہ چند شرائط ہیں.
صحیح.
جو کفارہ لازم ہونے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ایسی چیز سے اس نے روزہ توڑا جسے کفارہ لازم ہوتا ہے, جیسے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی, اس نے پانی پی لیا, پانی پی کر اس نے روزہ توڑ لیا. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ اس نے رات سے روزے کی نیت کی ہو, کیونکہ فرض روزہ ہے, اس کی نیت ظاہر کبریٰ تک بھی کی جا سکتی ہے.
صحیح.
یعنی اگر کوئی شخص سحری میں اٹھ نہیں سکا اور فجر کی نماز کے بعد اس نے نیت کی, یا اس نے 10 بجے نیت کی, زیادہ کبرا سے پہلے پہلے اس نے نیت کی, تو اس کی نیت شمار ہو جاتی ہے.
صحیح.
تو اس میں شرط یہ ہے کفارہ اس وقت لازم ہوگا کہ اس نے رات سے نیت کی ہو, یعنی غروب آفتاب سے لے کر
سحری کا وقت
ختم ہونے سے پہلے پہلے اس نے نیت کی ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ جب اس نے روزہ توڑ لیا, اب روزے کا وقت ختم ہونے تک کوئی ایسی کیفیت نہ پائی گئی ہو جس سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت مل جاتی ہے.
صحیح.
یعنی اگر عورت تھی تو اس کے مخصوص ایام شروع ہو گئے, یا مرد ہے یا عورت ہے, اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے, تو ایسی صورت میں اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا. اور اگر یہ تینوں شرطیں پائی گئیں, یعنی ایسی چیز سے روزہ توڑا جس سے روزہ توڑنے پر کفارہ لازم آتا ہے, رات میں نیت بھی کی تھی, اور مغرب کی نماز تک کوئی ایسی صورت بھی نہیں پائی گئی کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت مل جاتی ہے, تو ایسی صورت میں کفارہ لازم ہوتا ہے. اور کفارے میں جو سب سے پہلی چیز ہے, مسلسل 60 روزے رکھنا ہے.
ٹھیک
ہے. اور ایک قضا کا روزہ رکھنا ہے. یعنی جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے, مرد ہو یا عورت, اس پر لازم ہے کہ وہ مسلسل 60 روزے رکھے اور ایک روزہ قضا کا رکھے. اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے, روزہ رکھنے کی طاقت کے باوجود اگر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا, تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا ہوا کسی کام کا نہیں ہے. روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا, اور یہ روزے مسلسل رکھنے ہیں.
ٹھیک ہے.
ہاں, عورتوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ ان کے ایام مخصوصہ بیچ میں آئیں گے تو وہ مائنس ہو جائیں گے اور یہ کنٹینیو کر سکتی ہیں. مسلسل روزے رکھنے ہیں. ایک روزہ بھی اگر بیچ میں سے چھوڑ دیا, توڑ دیا, تو دوبارہ روزے رکھنے ہوں گے. ہاں, اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ 60 روز مسلسل روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا, نہ گرمی میں, نہ سردی میں, نہ چھوٹے دنوں میں, نہ بڑے دنوں میں, بالکل طاقت نہیں رکھتا, واقعتاً ایسی صورتحال ہے, پھر اس کو 60 مساکین کو کھانا کھلانے کی اجازت ہے.
اچھا, اس میں عمر کی تو قید نہیں ہے نا؟
دیکھیں, عمر کی اس میں کوئی قید نہیں ہے.
صحیح.
عمر کی کوئی قید نہیں ہے. طاقت کی بات ہے کہ اگر وہ طاقت رکھتا ہے, جی, اگر وہ طاقت رکھتا ہے اس بات کی, تو پھر اس کے لیے یہی حکم ہوگا کہ وہ روزے رکھے گا.
جی, مدی شہر کے ناظر, روزہ توڑنے کے حوالے سے بھی مفتی صاحب نے ایک تفصیلی ہمیں جواب عطا فرمایا کہ وہ کون سی صورت ہے کہ جس میں کفارہ لازم آتے ہیں. جی, اگلی کال.
میرا نام منیب ہے, میں لاہور سے بول رہا ہوں. تو بیماری کی حالت میں تراوی نہ پڑی جائے تو کیا روزہ رکھا جا سکتا ہے؟
جی, کیا فرمائیں.
دیکھیے, دو الگ الگ عبادتیں ہیں. جی, ایک تراویح کی عبادت ہے اور ایک روزے کی عبادت ہے. تراویح سنت موقع اور روزہ فرض ہے. اگر کسی نے بیماری کی وجہ سے وہ تراویح نہ پڑھ سکا, تو اب تراویح کی قضا تو نہیں ہے, مگر یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ روزہ نہیں رکھے گا, روزہ یہ رکھے گا. ہاں, تراویح میں اس بات کی اجازت ہے کہ اگر کسی شخص کی ایسی کیفیت ہے کہ وہ کھڑا ہو کر نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتا، بیماری کی کیفیت ہے، اس طرح کی کوئی کیفیت ہے، تو وہ بیٹھ کر تراویح کی نماز ادا کر لے۔
یہ ہمارے مقصود بھائی ہیں لودھنا سے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ 12.5 یہ ان کے پاس ایکڑ زمین ہے، تو اس کی پیداوار پر زکوٰۃ کی کیا صورت ہوگی؟
دیکھیں اس میں جو عشر دیا جاتا ہے اس میں زمین نہیں دیکھی جاتی کہ زمین کتنی ہے، کتنے ایکڑ اس کے پاس زمین ہے، کتنے مربع اس کے پاس زمین ہے، اس کو نہیں دیکھا جاتا۔ وہ پیداوار کے اوپر جو بھی پیداوار ہوگی اس میں ان کو عشر یا نصف عشر ادا کرنا ہوتا ہے، زمین کا اس میں اعتبار نہیں ہے۔ انہوں نے 12 ایکڑ کہا ہے، ایک ایکڑ بھی اگر زمین ہوگی اس میں جو بھی پیداوار ہے، گندم ہے، دیگر چیزیں ہیں، چاول ہے، تو اس میں ان کو عشر کی ادائیگی کرنی، عشر ہوگا یا نصف عشر ہوگا اپنی شرائط کے ساتھ۔
اچھا، اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ جو عورتیں ہوتی ہیں عموماً وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم پر زکوٰۃ تعظیم نہیں ہے، ہمارے شوہر پر ہی ہے، تو ایس ایم ایس یہ ہے کہ میری زوجہ کے پاس 3.5 لاکھ روپے کی مالیت کا سونا ہے، تو زکوٰۃ کی صورت کیا ہوگی اس پر؟
دیکھیے 3.5 لاکھ روپے مالیت کا سونا،
یہ قرض دار بھی ہیں،
مقروض تو شاید یہ خود ہوں گے،
مقروض خود ہوں گے، اور سونا گھر والوں کے پاس،
گولڈ جو ہے وہ گھر والوں کے پاس ہوگا۔ تو دیکھیں اگر گولڈ 7.5 تولے ہے یا 7.5 تولہ سے کچھ کم بھی ہے اور ضرورت سے زائد کچھ رقم بھی ان کے گھر والوں کے پاس رکھی ہوئی ہے، تو ان پر تو زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ جس طرح نماز ایک الگ فرض ہے، مرد پر الگ فرض ہے، شوہر پر الگ فرض ہے، بیوی پر الگ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا حکم ہے، اسی طرح روزے کا حکم بھی ہے۔ تو زکوٰۃ ایسا نہیں ہے کہ بچوں کی والدہ کے پاس اگر گولڈ وغیرہ موجود ہے یا رقم وغیرہ رکھی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی شوہر کے اوپر لازم ہوگی۔ اگر شوہر ادا کر دے اس کی اجازت کے ساتھ تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر شوہر ادا نہیں کرتا، اب چاہے وہ اس وجہ سے ادا نہیں کرتا کہ وہ خود ہی مقروض ہے، یا وہ ویسے ہی ادا نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے کہ میرا مال نہیں ہے، میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو عورت بری ذمہ نہیں ہو سکتی، عورت پر لازم ہے کہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے۔ اب چاہے اس کے لیے اس کو اپنا گولڈ وغیرہ فروخت کرنا پڑے، زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔
مدنی چہر کے ناظرین، سلسلہ ہوا بہت اہم گفتگو ہوئی، روزے اور زکوٰۃ کے بالخصوص مسائل ڈسکس کیے گئے، اس کے علاوہ بھی دیگر مسائل شامل گفتگو رہے۔ تو یہ ہے سلسلوں کی برکت کہ الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، ہم روزے کی برکتیں پا رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ مسائل سیکھنے کو بھی مل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔